فعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن ناسا كانوا يتعبدون عبادة شديدة فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال والله إني لأعلمكم بالله عز وجل وأخشاكم له وكان يقول عليكم من العمل ما تطيقون فإن الله عز وجل لا يمل حتى تملوا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں اس روایت کو نقل فرمایا ہے، مسند امام احمد میں فرمایا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ عبادت کیا کرتے تھے، ان ناسا کانوا یتعبدون عبادۃ شدیدہ، بہت زیادہ عبادت میں لگے رہتے تھے، تو حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا، فنہاهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ان اللہ والله انی لاعلمکم باللہ عز وجل واخشاکم له، اللہ کی قسم میں تو اللہ کو تم سے زیادہ جاننے والا ہوں اور اللہ سے تم سے زیادہ ڈرنے والا ہوں. اور آگے فرمایا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ بھی فرماتے تھے علیکم من العمل ما تطیقون، تم پر اتنا ہی عمل لازم ہے کرنا جتنا تمہاری طاقت ہے، جتنی تمہاری استطاعت ہے. فإن اللہ عز وجل لا يمل، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی تو نہیں اکتاتے، حتی تملو، تم لوگ اکتا جاؤ گے، عمل کرتے کرتے اکتا جاؤ گے، اس لیے ایک اعتدال سے اپنے آپ کو رکھو، زیادہ آگے مت بڑھو. دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں بیٹھ کے، جی سامنے بیٹھ تو منع کرو، سامنے نہ بیٹھے. تو عبادت میں زیادہ ایک بات اصول کی یاد رکھیے، جس بات کو شریعت نے آپ کے اوپر لازم نہیں کیا اس کو آپ اپنے اوپر لازم کریں گے یہ غلطی پر ہے. آپ غیر لازم کو لازم کر لینا غلط ہے، بس یہ ہمیشہ یاد رکھیں. جہاں اس اصول کی خلاف ورزی ہوگی بے اعتدالی پھیلے گی، بے اعتدالی تبدیل ہوگی گمراہی میں. کوئی لباس شریعت نے لازم ہے، کوئی ٹوپی شریعت نے لازم نہیں کیا آپ نے لازم کر لی، کوئی لباس شریعت نے لازم نہیں کیا آپ نے لازم کر لیا اپنے اور اپنے متعلقین مریدوں کے لیے، وہ یہی ہے، بس سمجھ لیں اس سے گمراہی پھیلے گی. تھوڑا تھوڑا تبدیل کریں، کچھ کریں، تبدیل کرتے رہیں، اپنے لازم نہ کریں ایک چیز کو. اسی لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں تو تم سے زیادہ اللہ کو جاننے والا ہوں اور اللہ سے تم سے زیادہ ڈرنے والا ہوں. مراد یہ تھی کہ میں بھی تو سوتا ہوں، بس ایک صحابی کو نصیحت فرمائی جو رات بھر وہ تہجد پڑھتے تھے، رات بھر نماز میں مشغول رہتے تھے اور دن بھر روزے سے رہتے تھے، یہ انہوں نے مسلسل ایک عمل شروع کر لیا تھا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان لعینک علیک حقا، ارے بھائی تمہاری آنکھ، یہ جو تمہاری آنکھیں ہیں اس کا بھی تو حق ہے تمہارے اوپر، کچھ ان کو آرام دو. وان لزوجک علیک حقا، تمہاری بیوی کا بھی تو تمہارے اوپر حق ہے، کچھ ان کو بھی وقت دو. وان لنفسک، اور بعد میں فرمایا وان لنفسک علیک حقا، یہ تمہارا جو پورا وجود ہے، تمہاری جان ہے، اس کا بھی تو تمہارے اوپر حق ہے، اس کا بھی تو کچھ خیال کرو. تو منع فرمایا، لطیف انداز میں تنبیہ فرمائی کہ نہ ایسا مت کرو جیسا تم کر رہے ہو، ورنہ آئندہ چل کر یہ ظاہر ہے ایک وقت آئے گا کہ آدمی معذور ہو جائے گا. اس کی ہمارے حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ کسی کو اگر رات 11 بجے کے بعد پڑھتے ہوئے دیکھ لیتے تھے کسی طالب علم کو, فرماتے تھے اگر معذور ہونا چاہتے ہو تو 11 بجے کے بعد پڑھو, اور اگر زندگی بھر پڑھتے رہنا چاہتے ہو تو پھر 11 بجے کے بعد مت پڑھو, مطالعہ چھوڑ دو, آرام کرو. ہاں اگر معذور ہونا چاہتے ہو تو پھر ٹھیک ہے 2-2 بجے تک پڑھو, ایک وقت آئے گا تم یا تو تمہاری بینائی چلی جائے گی یا کوئی ایسی بیماری آ جائے گی کہ بالکل معذور ہو جاؤ گے, جو تم ابھی کر رہے ہو اس سے بھی جاؤ گے. تو ایک اعتدال رکھو. اس لیے فرماتے تھے کہ 11 بجے کے بعد پڑھنا ہو, یہ اس سے پہلے پہلے کا نظم بناؤ, 11 بجے کے رات 11 بجے ایک حد ہے بس, اس حد سے زیادہ آگے مت بڑھو ورنہ نقصان ہوگا. کچھ نہیں تو فجر کی نماز خطرے میں پڑ جائے گی. اللہ تو اس کو فرمایا کہ میں تم سے زیادہ, اللہ کی قسم اللہ کو میں تم سے زیادہ جاننے والا ہوں اور اللہ سے تم سے زیادہ ڈرنے والا ہوں. ان دو باتوں کے باوجود اللہ کی معرفت پہچان مجھے زیادہ حاصل ہے تم سے اور اللہ سے میں زیادہ ڈرنے والا ہوں, اس کے باوجود میں رات کو سوتا بھی ہوں, میں اپنی بیویوں کو بھی وقت دیتا ہوں, رات کو میں آرام بھی کرتا ہوں, عبادت بھی کرتا ہوں, سب کچھ کرتا ہوں, لہذا تم بھی سب کچھ کرو, آرام بھی کرو, عبادت بھی کرو, اہل خانہ کو وقت بھی دو. گویا اعتدال کی تعلیم دی. اور صحبت اللہ والوں کی صحبت سے مقصود یہی ہوتا ہے کہ اعتدال آ جائے. والذین مع, قرآن کریم میں فرمایا صحابہ کے بارے میں, والذین معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. کہ جو لوگ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہیں, ساتھ ہیں, ساتھ اس ساتھ رہنے سے کیا ہوا, معه والذین معه جو ان کے ساتھ ہیں, اس ساتھ رہنے سے کیا ہوا, اشداء علی الکفار رحماء بینہم, ایک ہی شخص ایک ہی صحابی وہ کافروں پر سخت ہے اور آپس میں نرم دل ہے, ایک ہی آدمی ہے, سختی بھی ہے نرمی بھی ہے, سختی کو اپنی جگہ استعمال کر رہے ہیں نرمی کو اپنی جگہ استعمال کر رہے ہیں, اسی کو تو اعتدال کہتے ہیں. والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم, کفار پہ سخت ہیں اور آپس میں نرم دل ہیں. ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم, رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. یہ اسی کو کہا ہے اقبال مرحوم نے. تو یعنی اعتدال ہے, ایک ہی چیز ایک ہی شخصیت ہے, سختی بھی ہے اس میں اور نرمی بھی ہے, سختی کو اپنی جگہ استعمال کر رہے ہیں جہاں سختی استعمال ہونی چاہیے اور نرمی کو اپنی جگہ جہاں نرمی استعمال کرنی چاہیے, آپس میں نرم دل ہیں کفار میں سخت ہیں, یہی تو اعتدال ہے. اور یہ کیسے حاصل ہوا, والذین معه سے, حضور کے ساتھ رہنے سے معلوم ہوا. صحبت سے اگر اعتدال نہیں آ رہا, بے اعتدالی آ رہی ہے, گھر والوں کو وقت نہیں دیتے, کوئی ایسا لباس ہے جو اپنے وہ لازم کر لیا ہے اور شریعت نے لازم نہیں کیا, تو بھائی بے اعتدالی کی بات ہے, اور پھر بے اعتدالی پھیلے گی, اس سے گمراہی میں تبدیل ہوگی. اب کوئی دوسرا پہن کر آ جائے, کوئی ٹوپی یا کوئی کرتا دوسرا پہن گیا تو کہیں گے ارے یہ تم نے کیا کیا آج, یہ ٹوپی کیوں پہن لی تم نے, اور وہ اگلا بھی شرمائے گا کہ بھائی میں اپنے حلقے میں جاؤں گا تو کیا کہیں کہ یہ ٹوپی کیسی پہن کے آ گئے. یہ سب بے اعتدالی کی باتیں ہیں. کیوں, یہ کب کیسے ہوا, ایک چیز شریعت نے آپ پر لازم نہیں کی, آپ نے لازم کر لی اس کو, اپنے لیے اپنے متعلقین کے لیے اس کو گویا لازم سمجھ لیا. اور وہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, بڑوں سے تو محبت ہوتی ہے چھوٹوں کو, وہ بڑے جیسے چلیں گے وہ چھوٹے ویسے ہی چلنے لگیں گے ان کو دیکھ دیکھ کے, اور ان میں بھی یہی چیز آ جائے گی, سرایت کر جائے گی غیر محسوس طور پر, اور پھر اس کے خلاف جیسے ہی کوئی کرے گا اوہ یہ کیا کیا, تو یہ غلط ہے, بالکل گڑبڑ معاملہ ہے, یہ سخت گڑبڑ معاملہ ہے. اس لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا ہوں اور اللہ سے ڈرنے والا ہوں، جب میں یہ کر رہا ہوں تو تم کیوں نہیں کرتے؟ اور دیکھیے حضور صلی اللہ تعالی، ترمذی کی روایت ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اشراق کی نماز پڑھتے تھے تو ایسے پڑھتے تھے، ایسے اہتمام سے پڑھتے تھے کہ ہم سمجھتے تھے آئندہ کبھی چھوڑیں گے ہی نہیں، زندگی بھر نہیں چھوڑیں گے اشراق کی نماز کو. اور ملتوی فرماتے تھے تو ایسا ملتوی فرماتے تھے کہ ہم سمجھتے تھے کہ ہم آئندہ اشراق کی نماز پڑھیں گے ہی نہیں. یہ دونوں قول صحابہ کے ہیں اور حضور کے بارے میں ہیں. ایسا کیوں کرتے تھے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم؟ اسی لیے کرتے تھے کہ صحابہ میرے پیچھے چلنے والے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو یہ لازم سمجھ لیں کہ یہ لازم ہے، اور پھر وہ لازم ہو جائے گی، جو نہیں پڑھے گا اس کو برا سمجھیں گے، یہ تم نے کیا کیا، تم نے اشراق کی نماز کیوں نہیں پڑھی، اس کو برا سمجھنے لگیں گے. حضور کبھی پڑھتے تھے، اور پڑھتے تھے تو ایسا کہ کبھی چھوڑیں گے ہی نہیں، ایسا لگتا تھا. یہ خود صحابہ فرما رہے ہیں. اور جب ملتوی فرماتے تھے تو ایسا لگتا تھا ہاں چھوڑنا نہیں چاہتی، یہ چھوڑنے کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے، بزرگوں نے منع فرمایا ذکر کے بارے میں، تلاوت کے بارے میں ملتوی کرنا کہنا چاہیے، ملتوی کرنا. تو ملتوی فرماتے تھے تو ایسا کرتے تھے جیسے آئندہ پڑھیں گے ہی نہیں. یہ اعتدال ہی کی تعلیم مقصود تھی، اعتدال کی تعلیم دینا مقصود تھا کہ دیکھو میرے صحابہ یہ لازم نہیں ہے. تو بڑوں کو چاہیے کہ وہ ذرا لے دے کر رہیں، ورنہ چھوٹے آگے جو چلیں گے نا ان کو دیکھ کر چلیں گے، ان میں یہی چیز آئے گی، پہلے گڑبڑ ہوگی اور پھر بے اعتدالی اور پھر گمراہی، یہ درجے ہیں. اور یہ جو فجر کی نماز میں دیوال مفصل سے پڑھنا سنت ہے، آپ سب جانتے ہوں گے کہ سورہ حجرات سے لے کے سورہ بروج تک کی جتنی صورتیں درمیان کی، ان سے پڑھنا فجر کی نماز میں مسنون ہے. ان کو دیوال مفصل کہا جاتا ہے. اور یا قصار مفصل ہیں، یعنی یا چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، ان کو مغرب میں پڑھنا مسنون ہے. اور اوساط مفصل ہیں، ان کو عشاء کے اندر پڑھنا مسنون ہے. تو یہ جو صورتیں ہیں سنت تو ہیں ہی اپنی جگہ، لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی کبھی مخالفت فرماتے تھے. آپ پوچھئے علماء سے، ہمیشہ حضور نے اس پر عمل نہیں رکھا، یہ اکثر کے اعتبار سے ہے. کبھی کبھی حضور مخالفت فرماتے تھے، اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو میری امت اس کو لازم سمجھ لے کہ یہیں سے پڑھنا سنت ہے. اب فجر میں کسی نے کہیں اور سے پڑھ لیا، کسی امام صاحب نے ان پہ چڑھ دوڑے یا اعتراض کر لیا، یا دل میں ہی اعتراض لے کے بیٹھ گئے ایک عالم کے خلاف کہ انہوں نے ایسا کیا، حالانکہ وہ غلط ہے بالکل. تو یہ تعلیم دینا مقصود تھا. خود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی یہاں سے پڑھتے تھے لیکن مخالفت بھی فرماتے تھے. ایسے ہی یہ عصا لینا، جمعے کے دن عصا لینا خطبے کے دوران، یہ سنت غیر موقعہ ہے، کبھی لینا چاہیے کبھی نہیں لینا چاہیے. آپ نے دیکھا ہوگا میں کبھی لیتا ہوں کبھی نہیں لیتا، وجہ اس کی یہی ہے، یہ سنت غیر موقعہ ہے. اگر ہمیشہ لے کے کھڑا ہو جائے آدمی تو لوگوں کا یہی ذہن بنتا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں، اور جہاں جائیں گے کسی اور جگہ وہاں اگر عصا وہ نہیں لے رہے تو ان کے خلاف دل میں بات آئے گی، یہ تو عصا نہیں استعمال کر رہے ہیں، سنت چھوڑ دی انہوں نے، یہ غلط ہے. کبھی لینا چاہیے کبھی نہیں لینا چاہیے. امامہ پہننا یہ بھی سنت غیر موقع ہے، کبھی پہننا چاہیے کبھی نامہ کرنی چاہیے. مستقل پہننا یہ بھی ٹھیک نہیں، گڑبڑ معاملہ ہے. کبھی کبھی ناغا کر لیں، کیونکہ سنت غیر موقع کا تقاضا یہی ہے. یہ میں بہت کام کی بات عرض کر رہا ہوں، ورنہ یہ جو اس سے لوگوں کا ذہن بنتا ہے اور وہی ذہن بنتا ہے، اگر کوئی بڑا ایسا کر رہا ہے تو وہی ذہن بنے گا اور وہ کہیں گے جی جی دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں، دوسروں پر اعتراض ہوگا. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیم ایسی نہیں ہے. میں نے حکیم الامت مولانا، یہ دیکھیے، اگر اعتدال آپ کو چاہیے، اعتدال میں سچ بات عرض کرتا ہوں، اگر اعتدال چاہیے تو حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کا مطالعہ کیجیے. چاہے کوئی اس کو، بقول مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے، چاہے کوئی اس کو شخصیت پرستی کہے، مگر ہم پھر بھی کہیں گے کہ حکیم الامت حکیم الامت تھے. اور جب حدیث میں آ گیا اور علماء نے شہادت اور گواہی دے دی تو ہمارے لیے تو اتنا ہی کافی ہے بھائی. حدیث میں آتا ہے ان اللہ یبعث لہذه الامۃ علی رأس کل مئۃ سنۃ من یجدد لها دینها. یہ مشکات کی روایت ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہر صدی کے آخر میں اللہ تعالیٰ ایک عالم کو ایسا عالم پیدا فرمائیں گے جو اس امت کے لیے دین کو نیا کر کے پیش کر دے گا امت کے سامنے. ان اللہ یبعث لہذه الامۃ, اس امت کے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ مبعوث فرمائیں گے ایک عالم کو ہر صدی کے آخر میں. اب نبوت کا سلسلہ موقوف, نبوت کا سلسلہ تو منقطع, لیکن مجددین کا سلسلہ جاری رہے گا, اور مجددین وہی کام کریں گے جو انبیاء علیہ السلام کرتے ہیں. کار نبوت کی تجدید کے لیے ہر صدی کے آخر میں ایک مجدد بھیجا جائے گا. یہ فرمان نبوت ہے, تو اس امت کے فائدے کے لیے بھیجا جائے گا اور وہ امت کے سامنے دین کو نیا کر کے پیش کر دے گا. دیکھیں جی یہ خرابی ہے, یہ غلط ہو رہا 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 ہے. صحیح راستہ, اعتدال کا راستہ, میانہ روی کا راستہ یہ ہے, بس اس کا کام یہ ہے. باقی عمل کرنا ہمارا اور آپ کا کام ہے. مجدد تو راستہ دکھا دے گا, راہ بھر تو بس بتا دیتا ہے. راہ چلنا راہ رو کا کام ہے. تجھ کو راہ بھر لے چلے گا دوش پر, یہ تیرا راہ رو خیال خام ہے. یہ تو ہمیں خود چلنا پڑے گا. مجدد تو راستہ بتا دیتا ہے, جس کو خواجہ صاحب نے فرمایا کہیں برسوں میں ساقی بھیجتا ہے ایسا مستانہ, بدل دیتا ہے جو بگڑا ہوا دستور میخانہ. اسی حدیث کا گویا ایک عاشقانہ رنگ میں اس کو پیش کر دیا خواجہ صاحب نے, کہ ایک برسوں میں اللہ تعالیٰ ایک مجدد بھیجتے ہیں جو بگڑا ہوا دستور میخانہ بالکل سنوار کے رکھ دیتا ہے, صحیح درست کر کے رکھ دیتا ہے. کہیں برسوں میں ساقی بھیجتا ہے ایسا مستانہ, بدل دیتا ہے جو بگڑا ہوا دستور میخانہ. تو مَن یُجَدِّدُ لَهَا دِینَهَا, امت کے لیے دین کو نیا کر کے پیش کر دے گا, گرد و غبار صاف کر کے. یہ ہے مجدد کا کام. اس لیے میں اور حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں اس وقت کے علماء کی رائے دیکھ لیجیے. اس وقت کیا فرمایا علماء نے, جو سب ہمارے اکابر تھے, مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ, مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ, مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ, یہ سب ہمارے اکابر تھے. ان سب کی رائے یہی تھی کہ حضرت تھانوی مجدد ہیں. جس مجدد کے بارے میں حدیث میں فرمایا گیا, اس وقت کے مجدد حکیم الامت ہیں. جب ہیں تو ماننا پڑے گا, ان علماء کی شہادت کافی ہے, ان کے اقوال کافی ہیں, لہذا بس ان کی تعلیمات کو لازم پکڑ لیں اگر آپ اعتدال سے رہنا چاہتے ہیں. تو حضرت کے ملفوظات میں میں نے یہ بات پڑھی کہ وہاں اس میں ہندوستان میں مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں کسی شخص کو آمین زور سے کہنے پر مسجد کی پہلی منزل سے لوگوں نے نیچے پھینک دیا. یہ آمین ظالم, تو نے آمین زور سے کیوں کہی, اس کو نیچے پھینک دیا. وہ تو شکر ہے کہ وہ بچ گیا, مرا نہیں. کسی نے جا کے یہ بات مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کو بتائی. یہ واقعہ نقل فرمایا حکیم الامت کے ملفوظات میں ہے. حضرت نے فرمایا کہ جب مولانا اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کو یہ بات پتا چلی تو 20 جہری نمازوں میں, 20 جن میں وہ تلاوت زور سے کی جاتی ہے, وہ جہری نمازیں یعنی ظہر اثر کی چھوڑ کر باقی نمازوں میں, 20 جہری نمازوں میں حضرت نے زور سے آمین کہی. حالانکہ حضرت آمین آہستہ فرماتے تھے, کیونکہ ہمارے نزدیک آمین کا آہستہ کہنا افضل ہے. وجہ اس کی ہے کہ آمین دعا ہے اور دعا کا آہستہ کہنا افضل ہے. ادعو ربکم تضرعا و خفیہ کی وجہ سے, کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو عاجزی کے ساتھ اور چپکے چپکے, تو اس وجہ سے دعا کا آہستہ کرنا افضل ہے. تو آمین بھی دعا ہے, اس لیے اس کو آہستہ کہنا افضل ہے. لیکن اگر کوئی زور سے کہہ دے تو جائز ہے, اور دونوں روایات ہیں, حضور سے ثابت ہیں, دونوں قسم کی روایات ہیں, اور ان میں سے کوئی ناسخ اور منسوخ بھی نہیں ہے. مزے کی بات یہ ہے, زور سے کہنا بھی ثابت ہے آمین حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے, آہستہ کہنا بھی ثابت ہے, اور ان میں سے کوئی روایت ناسخ اور منسوخ نہیں ہے. لہذا دونوں کا درجہ برابر کا ہے. تو اب آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں یہ تو ظلم تھا ظاہر ہے, اس کو نیچے جو پھینکا لوگوں نے تو غلط کیا. حضرت کو جب یہ بے اعتدالی پتہ چلی تو حضرت نے 20 جہری نمازوں میں, حکیم الامت فرماتے ہیں عملی فساد کے لیے قولی اصلاح کافی نہیں ہے, عملی فساد کے لیے قولی اصلاح کافی نہیں ہے. اگر کوئی عملی اصلاح, ہاں جی شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کوئی بیان فرماتے اس میں کہہ دیتے یہ غلط کیا بھائی ایسے نہیں ہے اور جنہوں نے کیا یہ غلط تھا, نہیں ایسے نہیں کیا انہوں نے, اور شاید واز میں بھی فرمایا ہوگا, لیکن 20 جہری نمازوں میں عمل کر کے دکھایا, زور سے آمین کہی. اور حکیم الامت کا ملفوظ میں نے آپ کو پیش کر دیا کہ عملی فساد ہو رہا ہو, کوئی فساد عملی ہو اس کے لیے قولی اصلاح کافی نہیں ہے کہ زبان سے آپ نے اس پہ نقیر کر دی ہاں جی یہ غلط ہو رہا ہے, نہ 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 عمل کرنا پڑے گا, بڑوں کو علماء کو مقتدا کو عمل کر کے دکھانا پڑے گا, چاہے بے عزتی کیوں نہ ہو عمل کرنا پڑے گا, یہ علماء کی ذمہ داری ہے ورنہ ان کی پکڑ ہوگی اللہ تعالیٰ کے ہاں. کوئی عزت کرے نہ کرے عزت کے لیے ہم دین پہ چل رہے ہیں یا اللہ کے لیے چل رہے ہیں, ہم نے علم اللہ کے لیے پڑھا ہے یا لوگوں سے عزت کروانے کے لیے پڑھا ہے, تو کوئی عزت کرے نہ کرے ہمیں صحیح بات پیش کرنی چاہیے لوگوں کے سامنے. ایسے ہی مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ, حضرت شیخ کے مرشد مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ کے شیخ تھے, وہ ایک ایسے علاقے میں پہنچے جہاں پر اگر امام امامہ باندھ کے نماز نہ پڑھاتا ہو تو اس کو کہتے تھے نماز ہوئی نہیں سرے سے, یہ عقیدہ سرایت کیا ہوا تھا وہاں, جو امام باندھ کے نماز نہ پڑھائے وہ نماز اس کی ہوئی نہیں, دہرانی پڑے گی نماز. حضرت وہاں پہنچ گئے, حضرت نے وہاں امامہ باندھا ہوا تھا, اکثر امامہ باندھتے تھے, اکثر اعتبار سے امامہ باندھتے تھے, اس وقت بھی باندھا ہوا تھا, لوگوں نے کہا حضرت آپ نماز پڑھائیے, یہ بات پتہ چل چکی تھی کہ یہاں یہ عقیدہ ہے لوگوں میں. حضرت نے فرمایا بہت اچھا, حضرت تو انتظار میں تھے اس کے. نماز کے لیے جب آگے بڑھے اور اقامت شروع ہوئی تو اپنا امامہ کھولا اور اٹھا کے امامے کو ممبر پہ رکھا, ٹوپی تو تھی پہلے سے بس وہ ٹوپی رہ گئی, اس کے ساتھ نماز پڑھائی, یہ دکھانے کے لیے کہ تم نے جو یہ عقیدہ سمجھا ہوا ہے نا کہ یہ امام اگر اس نے امامہ باندھے بغیر نماز پڑھا دی تو نماز گویا ہوئی نہیں, تو وہ دکھانے کے لیے کہ دیکھو تم یہ غلط کر رہے ہو, تمہارا یہ عقیدہ غلط. حضرت چاہتے تو واعظ فرما دیتے, بیان میں فرما دیتے, نہیں اس پہ اکتفا نہیں کیا, عمل کر کے دکھایا. عمل کر کے میں نے عرض کیا نا کہ عملی فساد کے لیے قولی اصلاح کافی نہیں ہے, یہ حکیم الامت کا ملفوظ ہے. قولی اصلاح کافی ہوتی تو ہمارے حضرات بڑے اکابر تھے وہ کر لیتے ایسا, خود حضور نے نہیں کیا بھائی, ہمارے اکابر کون ہیں, متبع سنت ہیں, حضور کی سنت کے متبع ہیں. دیکھیے عرفات کے موقع پر حضور تو یہ فرما چکے تھے کہ نو جو ذی‌الحجہ کا روزہ ہے میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ یہ ایک سال آگے کے اور ایک سال پیچھے کے گناہوں کا کفارہ ہے, ایک سال پیچھے اور ایک سال آگے کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے. یہ روزہ بہت اہمیت کا حامل ہے, بزرگوں نے فرمایا جو یہ روزہ رکھ لے امید ہے ایک سال تک اور جی لے گا, اس لیے کہ ایک سال حضور فرما رہے ہیں ایک سال آگے کے گناہوں کا کفارہ ہے. گناہ کب کرے گا, جب جیے گا تبھی تو گناہ کرے گا, مر جائے گا تو گناہ کہاں کرے گا. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایک سال آگے کے گناہوں کا کفارہ ہے, اس سے مطلب یہ ہوا کہ امید ہے یعنی یقین ہے, یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں, امید ہے کہ ایک سال اور جی لے گا انشاءاللہ. تو اب یہ فرمان حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا, صحابہ کو جستجو تھی کہ عرفہ کے موقع پر آپ اپنی اونٹنی پر سوار تھے, وقوف کیا آپ نے اونٹنی پر, تو صحابہ کو یہ جستجو تھی کہ آج روزہ ہے یا نہیں ہے, آپ کا روزہ رکھا ہے یا نہیں رکھا, کیونکہ آج عرفہ کے روزے کی تو بہت بڑی فضیلت ہے. تو انہوں نے یہ معلوم کرنے کے لیے دودھ پیش کیا, اور دودھ ایسی چیز ہے, دودھ خوشبو اور تکیہ, یہ حضور نے کبھی رد نہیں فرمایا, کسی نے دیا ہو اور آپ نے رد فرمایا ہو ایسا کبھی نہیں ہوا. تو دودھ خوشبو اور تکیہ آپ کبھی رد نہیں فرماتے تھے, لہذا صحابہ نے اس وقت دودھ دستیاب تھا, دودھ پیش کیا, اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے, آپ نے اس کو لیا, پیالہ پکڑا اور پی لیا. آپ چاہتے تو یہ بتا دیتے لوگوں میرا روزہ نہیں ہے, اور آج کے دن مسئلہ بتا دیتے بھئی روزہ نہ رکھنا آج کے دن افضل ہے حاجی کے لیے, مسئلہ یہی ہے, فقہاء نے لکھا ہے کہ کہ عرفہ کا روزہ حاجی کے لیے جو نہ رکھنا رکھنے سے بہتر ہے, نہ رکھنا بہتر ہے اس کے حق میں, کیونکہ ایک مجاہدے کا وقت ہے, وقوف عرفہ ہے, لہذا نہ رکھے تو بہتر ہے. اگر رکھ لے تو جائز ہے لیکن نہ رکھنا پھر بھی افضل ہے. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چاہتے تو بتا دیتے زبان سے, لیکن آپ نے دودھ کو لیا اور پی لیا, سب کے سامنے سب سمجھ گئے کہ آج حضور کا روزہ نہیں ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. دیکھیں کتنی امت کو یعنی اعتدال کی تعلیم دی ہے, اور مزدلفہ کی رات میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیشہ تہجد پڑھتے تھے, ہمیشہ تہجد کہاں چھوڑتے تھے, قم اللیل الا قلیلا, کھڑے رہے رات کو سوائے تھوڑی سی رات کے آپ ساری رات کھڑے رہیے. تہجد تو آپ کی ایسی تھی کہ صحابہ فرماتے ہیں لا تسأل عن حسنهن وطولهن, ان کی طوالت ان کے حسن خوبصورتی کا پوچھو ہی نہیں کہ ایسی خوبصورت نمازیں اور ایسی طویل نمازیں. لیکن مزدلفہ کی رات میں آپ نے تہجد نہیں پڑھی. یہ اعتدال کی تعلیم, بابا خدا کے واسطے اس کو لازم مت سمجھنا, کہیں ایسا نہ ہو تم بھی چنا چھوڑو, بس اپنے ایک چیز جو شریعت نے تمہارے اوپر لازم نہ کی ہو اس کو تم نے لازم کر لیا ہو, پر اس سے خرابیاں پھیلیں گی, اس سے گمراہیاں پھیلتی ہیں, اس سے بے اعتدالی پھیلتی ہے, گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں, بعض اوقات گھروں میں لڑائیاں ہو جاتی, باپ کہتا ہے بیٹا بیٹا یہ والی ٹوپی مت پہنو دوسری پہن لو, نہیں نہیں میں تو وہی پہنوں, ہمارے پاس شکایت آئی ہے, ہمارے پاس آئیے شکایت. باپ نے کہا یہ والی ٹوپی, یہ جو خانقاہی ٹوپی ہے کوئی لازم تھوڑی ہے, وہ کہ نہیں جی میرے تو شیخ پہنتے, میں آپ کی بات نہیں مان سکتا. باپ کہہ رہا ہے ہم سے آ کے, کہہ رہا ہے میرا بیٹا جس کو میں نے پالا ہے وہ کہہ رہا ہے میں اپنے شیخ کی اتباع میں آپ کی بات نہیں مان سکتا. لا حول ولا قوة الا باللہ انا للہ وانا الیہ راجعون. باپ کا کتنا بڑا حق ہے, شیخ کا تو بہت بعد میں ہے, شیخ کا درجہ تو تھرڈ ڈویژن میں ہے. فرسٹ ڈویژن کیا ہے, اللہ اور اس کے رسول کے بعد. یہ حضرت تھانوی فرماتے ہیں, تحقیق حضرت تھانوی کی یہ ہے کہ پہلا درجہ وہ والدین کا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, دوسرا درجہ استاد کا ہے اور تیسرا درجہ شیخ کا ہے. اب آپ بتائیے, پہلا درجہ والدین, فرسٹ ڈویژن میں والدین آتے ہیں, سیکنڈ ڈویژن میں استاد آتا ہے, تھرڈ ڈویژن میں شیخ آتا ہے. تو شیخ کی جو تھرڈ ڈویژن ہے اس کو آپ فرسٹ ڈویژن پر لے آئے, تو یہ بے اعتدالی ہے نہیں ہے, اور گھروں میں لڑائی ہوئی اس سے. انا للہ وانا الیہ راجعون, یا کوئی مخصوص کرتا ہے وہ اس نے کہا, باپ نے کہا بیٹا یہ نہ پہنو, اس نے کہا جی میں تو یہی پہنوں گا, میں تو نہیں مان سکتا آپ کی بات. یعنی باپ نے وہ جوش میں آگے اس کا کرتا پھاڑا, اس نے دوبارہ بنوا لیا ویسے ہی کرتا, اور دوبارہ کرتا اس نے پھاڑا باپ نے, تیسری مرتبہ پھر اس نے بنوایا. یہ ہمارے سامنے واقعات ہیں, میں تو گواہی بھی پیش کر سکتا ہوں, میرے پاس گواہ موجود ہے, یہ بات ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں, ایسے نہیں کہہ رہا ہوں. اس وقت علماء کی جو ذمہ داری ہے وہ یہی ہے کہ بھائی وہ کچھ وہ عمل کر کے دکھائیں, چاہے لوگ بے عزتی ہو لوگوں میں ان کی, لیکن وہ دین صحیح پیش کریں لوگوں, یہ ذمہ داری ہے. اگر نہیں کیا تو یہ پکڑ ہوگی, مواخذہ ہوگا. خاموشی اختیار کرنا اور بس نہیں 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 جی وہ خاموش رہنے دو, یہ مناسب نہیں ہے, یہ لغو بات ہے. کب آپ کب تک خاموش رہیں, موت تک, یہاں تک کہ اللہ کے سامنے پہنچ کر پھر مواخذہ ہوگا. ایسے ہی وہ بارات کا کھانا ملفوظات میں ہے حکیم الامت کے, کہ حکیم الامت نے بارات کا کھانا کھایا ہے, خود کھایا ہے حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے, ملفوظات کے اندر ہے, میں دکھا سکتا ہوں, یہ میری ذمہ داری ہے, میں دکھاؤں گا. اور ہم کہتے ہیں حرام ہے یا کچھ کہتے ہیں ناجائز ہے یا سود سے مشابہت دے دی, تو یہ تو ظاہر ہے وہ غلط ہے بھائی, آپ کیا کس راستے پہ جا رہے ہیں. اب والدین کہہ رہے ہیں بچے کو بیٹا وہاں چلو, وہاں وہ عورتوں اور مردوں کی انٹرنس الگ ہے, کوئی کیا کہتے ہیں کوئی گناہ نہیں ہو رہا, معصیت نہیں ہو رہی. نہیں جی میں تو نہیں جاؤں گا, یہ شادی کا کھانا ہے, یہ کھانا جائز نہیں ہے. اب وہ نہیں گیا اور والدین ناراض ہوئے, وہ ہمارے پاس آئے کہ بابا یہ آپ کیا تعلیم دے رہے ہیں, کیا تعلیم ہے آپ کی. ہم نے کہا بھائی بے شک یہ ہوا ہے لیکن ہماری تعلیم نہیں, ہم نے نہیں کی, جنہوں نے دی آپ ان سے پوچھ لیں, اور انہوں نے بھی غلط کیا, ٹھیک نہیں کیا. ہم آپ سے متفق ہیں, ان سے متفق نہیں, ہم آپ سے ہی متفق ہیں اور ہم علماء سے متفق ہیں کہ ہمارے علماء کا یہ طریقہ نہیں ہے. تو اب وہاں کوئی معصیت بھی نہیں ہو رہی, گناہ بھی نہیں ہو رہا, اور کیا کہتے ہیں کوئی گانا بجانا, کوئی اللہ کی نافرمانی, یا کوئی مرد و عورت کا مخلوط اجتماع ہو, مکس گیدرنگ جس کو کہتے ہیں وہ ہو, وہ بھی نہیں ہے. انٹرنس الگ ہے دونوں کی, مردوں عورتوں کی. اب سنیے حکیم الامت کا ملفوظ, میں تو مجبور ہوں, میں کیا کروں, میں مجبور ہوں. میں عرض کرتا ہوں کوئی شخصیت پرستی اس کو کہے تو کہے, لیکن میں پھر بھی یہی تعلیم پیش کروں گا. حکیم الامت فرماتے ہیں وہ اس نے بچے نے یہ کہا نہیں, اعلیٰ درجہ یہی ہے, اعلیٰ درجہ تقوی یہی ہے کہ نہ جائے. حکیم الامت فرماتے ہیں اور وہ نہیں گیا, ماں باپ ناراض ہوئے. حکیم الامت کا ملفوظ یہ ہے کہ تقوی پر عمل کرنے میں اگر کسی کی دل آزاری ہوتی ہو تو اس وقت تقوی پر عمل جائز نہیں ہے, اس وقت تقوی کی حفاظت جائز ہی نہیں ہے. آپ گنجائش پوچھیں علماء سے اور اس پر عمل کریں, علماء سے گنجائش پوچھیں کہ گنجائش ہے, وہ کہیں ہاں ہے, بس آپ اس پہ عمل کیجئے. یہ تو تحفۃ العلماء میں حضرت کا ملفوظ ہے بھائی. تو ہم تو اس کا مطلب ہے ہمارا راستہ کچھ غلط ہے, گڑبڑ ہو رہا ہے, اس لیے اس کی بہت سخت ضرورت ہے کہ ہم اعتدال کو اختیار کریں, اعتدال کو کا راستہ نہ چھوڑیں, ورنہ یہ اعتدال بے اعتدالی بھی ہوتی ہے, پھر یہ گمراہی میں تبدیل ہو جاتی ہے. اور حکیم الامت فرماتے ہیں فی زمانے نہ حاضا, فتوے پر عمل ہی تقوی ہے. یہ بھی حضرت کا ملفوظ ہے, فتوے پر عمل, آج کے زمانے میں فتوے پر عمل ہی تقوی ہے. جو فتوے پہ عمل کر لے وہ بھی تقوی ہی ہے, اور ظاہر ہے جب تقوی ہے تو اولیاء صدیقین کی خطے انتہا تک وہ اسی سے پہنچ جائے گا, فتوے پر عمل کر کے, گنجائش پر عمل کر کے, علماء سے پوچھ پوچھ کر. تو یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ نہیں, گنجائش پہ عمل کرنے والا اولیاء صدیقین کی خط انتہا تک شارہ اولیاء پہ نہیں آ سکتا, بالکل غلط ہے. حکیم الامت کے ملفوظ کے مطابق یہ غلط ثابت ہوتا ہے. حضرت نے فرمایا ہمارے زمانے میں فتوے پر عمل ہی تقوی ہے, فتوے پر عمل ہی تقوی ہے. فتوی کیا ہے؟ گناہ سے بچنا ہی تو ہے, اصل چیز تو گناہ سے بچنا ہے. تقوی کس کو کہتے ہیں؟ گناہ سے بچنے کو. جب وہ گناہ سے بچ رہا ہے تو بات ختم ہو گئی. بس جب گناہ سے بچ رہے تو اولیاء صدیقین کے راستے پر ہے, اللہ والوں کے راستے پر ہے. اس لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ فنہاہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم, لوگوں کو منع فرمایا اتنی عبادت مت کرو کہ تم جو تمہارے بس میں نہیں ہے, اتنی عبادت تھوڑے دن کرو گے پھر تھک جاؤ گے. اور فقالا ان واللہ انی لاعلمکم باللہ عز وجل واخشاکم لہ, میں تم سے زیادہ اللہ کو جاننے والا ہوں اور تم سے زیادہ ڈرنے والا ہوں, جب میں ایسا نہیں کرتا تو تم بھی ایسے ہی کرو, میرے راستے پہ چلو. اور وکان یقول, اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ فرماتے تھے ان اللہ عز وجل لا یمل حتی تملو, اللہ تعالی اکتاتے نہیں ہیں, تم اکتا جاؤ گے. ایک وقت آئے گا, تم ابھی شوق سے کر رہے ہو عمل کو, لیکن ایک وقت آئے گا تم اکتا جاؤ گے, چونکہ شریعت نے تمہارے اوپر اس کو لازم نہیں کیا تو, اور تم نے اس کو چونکہ لازم کر لیا, ایک وقت آئے گا تم اکتا جاؤ گے. اور اللہ نہیں اکتاتے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, اعتدال کا راستہ نصیب فرمائے, اور صراط مستقیم پر ہم سب کو کاربند رکھے موت تک, آخر دم تک. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.